بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے احمد میر زادے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح 19 سماعت فرمائیں گے۔ پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، انسان دعا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں تقسیم کر سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اگر دوسروں کے حق حیات کا احترام کیا جائے تو پھر جنگ و خوریزی نہیں ہوگی، ڈاکٹر مسعود پزشکیان۔ دو روزہ تہران ڈائیلاگ فورم کا آغاز افتتاحی تقریب سے، وزیر خارجہ عباس عراقچی کا خطاب، غزہ میں نسل کشی بند کرانے کا مطالبہ۔ صدر ایران سے پاکستان کے وزیر اعظم کی ٹیلی فونی گفتگو، پاک ہند کشیدگی کم کرانے میں ایران کی مؤثر کوششوں کی قدردانی۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب سینی فوجیوں کے وحشیانہ حملے جاری، درجنوں شہید اور زخمی۔ اور ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے سینی حکومت کے تازہ وحشیانہ حملے کی سخت مذمت کی ہے۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے جینے کو تمام انسانوں کا حق قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دوسروں کے حق حیات کا احترام کیا جانے لگے تو پھر جنگ و خونریزی کی کوئی دلیل باقی ہی نہیں رہے گی۔ تہران ڈائیلاگ فورم سے خطاب میں صدر ایران نے کہا کہ دنیا میں سبھی کو جینے کا حق ہے، اس حق کا احترام ضروری ہے۔ اگر جینے کے اس حق کو تسلیم کر کے اس کا احترام کیا جانے لگے تو پھر جنگ و خوریزی اور جرائم کے ارتکاب کی کوئی وجہ باقی ہی نہیں بچے گی۔ ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے مزید کہا کہ ہم سب ایک دوسرے کے حقوق کے احترام کے پابند ہیں. اختلاف اور جھگڑا اس وقت شروع ہوتا ہے جب کسی کے حق کو نظر انداز کیا جائے. صدر ایران نے کہا کہ اگر دنیا کے طاقتور ممالک دوسری اقوام کے حقوق پر دست درازی کی کوشش نہ کرے تو پھر کوئی جنگ ہی نہ ہو. صدر پزیشکیان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ہم نہ تو ایٹمی اسلحہ بنانے کے درپے ہیں اور نہ اس پر یقین رکھتے ہیں, لیکن ہمیں اپنے ملک کی پیش رفت و ترقی کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کا حق ضرور حاصل ہے, اور وہ بھی ایٹمی اسلحوں کے لیے بلکہ ایک بہتر زندگی کے لیے. ایران کے صدر نے دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ ہم کسی قیمت پر اپنے پرامن ایٹمی پروگرام سے دستبردار نہیں ہوں گے, اور اس راہ میں آگے بڑھنے سے ہمیں دھمکیاں اور پابندیاں بھی نہیں روک سکتی. انہوں نے امریکی صدر کی تضاد بیانی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف تو ٹرمپ خود کو امن و چین کا علم بردار بتاتے ہیں اور دوسری طرف ایسے تباہ کن ہتھیاروں کی بات کرتے ہیں جو سمجھ سے پرے ہیں. جب پزیشکیان سے پوچھا گیا کہ ہم کیسے فلسطین کے گہرے زخم کے لیے مرہم ثابت ہو سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر علاقائی اور اسلامی ممالک ایک آواز ہو کر ایک متحدہ محاذ بنا لیں تو پھر کسی میں بھی یہاں کی اقوام اور دوسروں پر جارحیت اور اس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی ہمت نہیں ہوگی. یاد رہے کہ تہران ڈائیلاگ فور میں 53 ممالک سے 200 وفود شریک ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے تہران ڈائیلاگ فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کے بحران نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ بین الاقوامی نظام کے ارکان کمزور اور ناتواں ہیں, اور خطے کی تقدیر علاقے سے باہر کی طاقتوں کے فیصلوں اور ارادے کے تابع نہیں ہو سکتی اور نہیں ہونی چاہیے. تہران ڈائیلاگ فورم کے سیشن میں 53 ممالک کے 200 سے زائد غیر ملکی مہمان شرکت کر رہے ہیں, جن میں خلیج فارس کے ملکوں کے وزراء اور پالیسی ساز اور اقوام متحدہ کے نمائندے بھی شامل ہیں. یہ فورم غیر رسمی سفارتکاری کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے. اس فورم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ غزہ پر صہیونی حکومت کے مظالم اور جارحیت کو بلا شبہ نسل کشی کا واضح نمونہ قرار دیا جا سکتا ہے. ان کا کہنا تھا, افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دنیا اس ظلم و جارحیت پر مناسب اور ذمہ دارانہ رد عمل ظاہر نہیں کر سکی. انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کے بحران نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ بین الاقوامی نظام کے ارکان کمزور اور ناتواں ہیں, اور خطے کی تقدیر علاقے سے باہر کی طاقتوں کے فیصلوں اور ارادے کے تابع نہیں ہو سکتی اور نہیں ہونی چاہیے. عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ ہمارے علاقے میں امن و سلامتی مسئلے فلسطین پر بھرپور اور گہری توجہ دیے بغیر ممکن نہیں ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے تہران ڈائیلاگ فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم مسئلے فلسطین کے پرامن حل کے لیے تجویز پیش کرتے ہیں کہ وہاں ایک ریفرنڈم کرایا جائے جس میں مسلمانوں, یہودیوں اور مسیحیوں سمیت سرزمین فلسطین کے تمام اصلی باشندے شریک ہوں تاکہ وہ اپنے آئندہ سیاسی نظام کے بارے میں فیصلہ کریں. یہ جمہوری اور وسیع البنیاد رائے حل جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کے خلاف جد و جہد کے کامیاب تجربے سے عکس کی گئی ہے, جو کئی دہائیوں کے قبضے, نسلی امتیاز اور ناانصافی کو ختم کر سکتی ہے اور آوارہ وطنوں کی واپسی اور پورے فلسطین میں ایک بھرپور اور وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کا راستہ ہموار کر سکتی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے صدر ایران کو ٹیلی فون کر کے اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران کی مؤثر کوششوں کی قدردانی کی اور مذاکرات نیز سیاسی راستوں سے اختلافات کے حل کرنے پر زور دیا. پاکستان کے وزیراعظم میاں شہباز شریف نے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی. انہوں نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان غلط فہمیاں دور, نیز جنگ بندی کے لیے زمین ہموار کرنے کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران کی برادرانہ اور ہمدردانہ کوششوں کی قدردانی کی. پاکستان کے وزیر اعظم نے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے دورہ اسلام آباد اور جنگ بندی کے لیے ایران کی کوششوں کو مؤثر اور تعمیری اقدام قرار دیا. میاں شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان 3 جنگیں ہو چکی ہیں, لیکن ان میں سے کوئی بھی جنگ دونوں کے بنیادی مسائل حل نہ کر سکی. انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر اور دہشت گردی جیسے بحران نیز پاکستان اور ہندوستان کے دیگر اختلافات صرف گفتگو اور سیاسی راستے سے حل ہو سکتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم نے ہندوستان کے ساتھ کشیدگی میں کمی، جنگ بندی جاری رہنے اور دونوں ملکوں کے درمیان پائیدار امن کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس حوالے سے مثبت عمل شروع کرنے میں ڈاکٹر پزیشیان کے فعال کردار اور کوششوں کی قدردانی کی. صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے بھی اس ٹیلی فونی گفتگو میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان لڑائی رکنے اور جنگ بندی شروع ہونے پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جنگ اور تشدد سے نہ صرف یہ کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ اقوام کا درد و الم بڑھ جاتا اور اختلافات کے حل کا راستہ باہمی گفتگو اور افہام و تفہیم ہے نہ کہ جنگ و خونریزی. سینی جنگی طیاروں نے گزشتہ گھنٹوں کے دوران غزہ میں نہایت شدید بمباری کر کے ہولناک قتل عام کے کئی جرائم کا ارتکاب کیا ہے. سینیوں نے جنوبی غزہ میں خان یونس شہر کے مغرب میں واقع علاقے المواسی میں پناہ گزینوں کے ایک خیمے پر بمباری کی جس کے نتیجے میں 35 سے زائد نہتے فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے جبکہ فلسطینی شہریوں کے شدید طور پر جھلسنے کی بھی اطلاعات ہیں. میڈیا ذرائع نے ان حملوں میں مزید 4 صحافیوں کی شہادت کی خبر دی ہے. اس سے قبل صہیونی دہشت گردوں نے خان یونس کے مشرق میں واقع قصبے بنی سہیلہ میں فلسطینی صحافی حسن سمور اور ان کے خاندان کے متعدد افراد کو ان کے گھر پر بمباری میں شہید کر دیا تھا. 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اب تک غزہ میں شہید ہونے والے صحافیوں کی تعداد 260 ہو گئی ہے. دریاسنا فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک نے اپنے جاری کردہ بیان میں پناہ گزینوں کے خیموں کو ان میں موجود نہتے معصوم شہریوں کے ساتھ جلا دینے کے سینی حکومت کے اس اقدام کو نتنیاہو کابینہ کی فستائی ذہنیت کی علامت قرار دیا. فلسطینی میڈیا نے غزہ پر غاصب اسرائیل کے فضائی حملے میں تحریک حماس کے مجاہد رائے حق شہید یحییٰ سنوار کے بھائی کے شہادت کی خبر دی. البتہ الجزیرہ ٹی وی نے اعلان کیا ہے کہ ڈاکٹر زکریہ سنوار شہید نہیں ہوئے، تاہم ان کی حالت تشویشناک ہے. جزیرہ ٹی وی نے اعلان کیا ہے کہ شہید یحییٰ سنوار کے بڑے بھائی ڈاکٹر زکریہ سنوار شہید نہیں ہوئے، لیکن زخموں کی شدت کے باعث ان کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے. الجزیرہ ٹی وی کے رپورٹر نے اعلان کیا ہے کہ حماس کے سیاسی بیورو کے شہید سربراہ یحییٰ سنوار کے بڑے بھائی ڈاکٹر زکریہ سنوار تاحال زندہ ہیں. الجزیرہ کے رپورٹر نے اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ ڈاکٹروں کی جانب سے ڈاکٹر زکریہ سنوار کی موت کے اعلان کے بعد انہیں ہسپتال کے مردہ خانے میں منتقل کر دیا گیا تھا، تاہم اہم زندہ رہنے کی علامت دیکھنے کے بعد انہیں دوبارہ خصوصی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کرا گیا، تاہم اب بھی ان کی حالت تشویشناک ہے. سینی فوجیوں نے چند گھنٹوں کے دوران مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں پیش قدمی جاری رکھی ہے جبکہ مزاحمتی تنظیموں کے جوانوں نے بمباری اور فائرنگ سے ان کا جواب دیا. مغربی کنارے کے مختلف علاقوں کے خلاف سینی فوج کی جارحیت جاری ہے. اس دوران فلسطینی مزاحمتی جوان بھی قابضین کے خلاف برسرے پیکار ہیں. سینی فوجیوں نے جنوبی مغربی کنارے میں الخلیل کے جنوب میں واقع گاؤں ترامہ سے درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا. فلسطینی ہلال احمد سوسائٹی کے مطابق غزہ پٹی کے جنوبی حصے میں الظاہریہ چوکی پر سینی فوجیوں نے ایک فلسطینی کو گولی مار کر زخمی کر دیا. مغربی کنارے کے شہر رام اللہ کا المصایف محلہ بھی سینی ٹولے کی گزن سے محفوظ نہیں رہ سکا. اس دوران فلسطینی شمالی مغربی کنارے کے شہر نابلس کے شمال مغرب علاقے میں سینی حکومت کے دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے ایک فلسطینی کو شہید اور 2 کو زخمی کر دیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے غاصب سینی حکومت کے تازہ وحشیانہ جرائم کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں قومی تصفیہ اور صہیونی حکام کو سزا نہ ملنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے غزہ اور غرب اردن میں غاصب صہیونی حکومت کے تازہ وحشیانہ جرائم کی مذمت کی ہے. انہوں نے گزشتہ چند روز کے دوران غزہ میں بے گھر ہونے والوں کی عارضی رہائش گاہوں اور اسپتالوں پر صہیونی حکومت کے حملوں میں سینکڑوں بے گناہ فلسطینیوں کے شہید اور زخمی ہونے کا ذمہ دار اس وحشی حکومت کے حامیوں بالخصوص امریکہ اور برطانیہ کو قرار قرار دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ غازی حسینی حکومت نے جنگ بندی کے لیے ثالثی کرنے والوں کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنے وحشیانہ حملے تیز کر دیے ہیں۔ غزہ پر سینی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 53,349 ہو گئی ہے۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ غزہ پر سینی فوج کے حملوں میں اب تک 96 فلسطینی شہید اور 140 زخمی ہوئے ہیں۔ ان ذرائع کے مطابق 18 مارچ 2025 سے لے کر اب تک غزہ پر سینی جارحیت میں 3,193 فلسطینی شہید جبکہ 8,993 زخمی ہو چکے ہیں۔ اس طرح 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک 53,339 فلسطینی شہید جبکہ 1,21,034 زخمی ہو چکے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, خیانت سے بچو کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے, اور خائن اپنی خیانت کی وجہ سے ہی ہمیشہ آتش جہنم میں جلتا رہے گا, جبکہ دوستی اور امانت داری ایمان کی علامت ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, بنیادی طور پر ایک مضبوط و سالم معاشرے کے لیے باہمی اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے صرف اس معاشرے کو خوشبخت و سعادت مند سمجھنا چاہیے جس کے افراد کے درمیان مکمل رشتے اتحاد و اطمینان پایا جاتا ہو. لیکن اگر معاشرے کے افراد اپنے عمومی فرائض کی سرحدوں کو پار کر لیں اور دوسروں کے حقوق کے ساتھ خیانت کرنے لگیں, تو پھر وہیں سے معاشرے کی پستی و تنزلی کی ابتدا ہونے لگتی ہے. انسان کے تمام شعبۂ حیات میں کچھ مختلف قسم کے فرائض بہرحال ہوتے ہیں جن میں ہر شخص کا حصہ ہوتا ہے. عقل, فطرت, دین ہر شخص کے لیے حکم لگاتے ہیں کہ وہ اپنے حصے کی ذمہ داری کو پورا کرے تاکہ اس کی زندگی کے آسمان پر اطمینان و بھروسہ کے انوار چمکنے لگیں. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ان تمام ذمہ داریوں کو انسانی زندگی کی لغت سے حذف کر دے, یا خدا کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے عائد پابندیوں سے چشم پوشی کر کے ان کو بے قیمت سمجھنے لگے. اس لیے کہ انسان کو اپنی فطرت کے مطابق اپنی آپسی زندگی اور معاشرے کے درمیان عدم اعتماد باہمی کو فروغ دینے کا حق نہیں ہے, اور باہمی تعاون بہرحال ضروری ہوتا ہے تاکہ آپسی تعاون اور دوسروں کی مدد سے زندگی کی مشکلات پر قابو پایا جا سکے. اگرچہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا بہت ہی دشوار اور فداکاری کا محتاج و مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے, کیونکہ ہر انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ کسی مشقت کو برداشت کیے بغیر راحت و آسائش حاصل کر لے, لیکن مشکلات کو برداشت کیے بغیر نیک بختی کا حصول ناممکن ہے. اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ خوش بختی ذمہ داریوں کو نبھانے کا نتیجہ ہوتی ہے. ویسے یہ ممکن ہے کہ دوسروں کی ذمہ داریوں کی تکمیل میں فرد کا بھی حصہ ہو, کیونکہ اگر فرد اپنی شخصی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے تو لوگوں کے ذہن پر اس کا اچھا اثر نہیں ہوگا, اور یہ بات دوسروں کے سلوک و برتاؤ اور افعال میں اثر انداز ہوگی. ذاتی سعادت سے کہیں زیادہ ضروری اجتماعی سعادت ہوتی ہے, بلکہ اجتماعی سعادت ہی افراد کی سعادت کی بنیاد ہوا کرتی ہے. معاشرے کے حقوق کو پورا نہ کرنا اجتماعی روح عدالت کے منافی ہے, اور یہ چیز عمومی نظم و نسق میں رکھنا انداز ہوتی ہے. زندگی, آزادی, دوسروں کی حیثیت کو ملحوظ رکھنا, یہ ساری چیزیں ہر فرد کی شخصی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنی ذمہ داریوں کی تکمیل کرتے ہیں اور معاشرے کے حقوق کو اچھی طرح ادا کرتے ہیں، وہ علاوہ اس کے کہ عموماً مورد اعتماد ہوتے ہیں اور زندگی کی دوڑ میں ہمیشہ کامیابی سے ہم آغوش رہتے ہیں، وہ دوسروں کے بھی خوشبختی کا سبب اور ان کی کامیابی میں معین و مددگار ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جو فساد و انحراف پایا جاتا ہے اس کی مختلف علتیں ہیں، لیکن جب ہم ان اسباب و علل کو تلاش کرتے ہیں جن کی وجہ سے معنوی افلاس، اخلاقی پستی، روحانی کمزوری جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس درماندگی اور بدبختی کی سب سے بڑی علت لوگوں کے افکار و عقول اور تمام شعبہائے حیات پر خیانت کا غالب ہو جانا ہے۔ معاشرے کے اندر خیانت کی عمومیت اور بتدریج معاشرے کی معنویت کو ختم کر دینے والا خطرہ تمام خطروں سے زیادہ ہے۔ خیانت آئینۂ روح کو تاریک بنا کر افکار انسانی کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ اسلام نے اپنے حیات بخش پروگراموں اور بلند قوانین کے ذریعے لوگوں کو بطور عموم ایک خوشبخت و سعادت بخش زندگی کی طرف اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے بلایا ہے اور امانت کی حفاظت کے لیے بڑی سختی کے ساتھ تاکید کی ہے۔ خیانتکار اسلام کی نظر میں اتنا بے وقعت ہے کہ اگر مخصوص شرائط کے ساتھ لوگوں کے مال کو چرا لے تو چوری کے جرم میں اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیتا ہے اور امن عامہ کی حفاظت اور معاشرے کے حق کی حفاظت کے لیے بڑی سختی کے ساتھ اس پر سزاؤں کو معین کرتا ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ وظیفہ شناسی کی روح معاشرے میں زندہ ہو جائے اور ایک سالے معاشرے کے لیے زمین ہموار ہو جائے۔ ایمان روح کے لیے ایک دفاعی ہتھیار ہے اور ایسا مؤثر ترین عامل ہے جو روح بشر کی گہرائیوں میں نفوذ کر کے اس کے اعمال و کردار پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ ایمان ہی وہ شے ہے جو اپنے اثر و نفوذ سے فردی و اجتماعی ذمہ داری کے احساس کو انسان کے اندر زندہ کر کے فساد و آلودگیوں سے روکتا ہے۔ معاشرے کو صراط مستقیم کی طرف چلا کر مفاسد و خیانت کی روک تھام کرتا ہے۔ اسی لیے بچوں کی سعادت و نیک بختی میں والدین کے کردار کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس لیے ان کا فریضہ ہے کہ اپنے بچوں پر خصوصی توجہ کر کے ایمان باللہ کو ان کے دلوں میں زندہ کریں اور اچھے اخلاق و صفات کے ذریعے ان کی پرورش کریں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ کنیز زہرا صاحبہ دولت گنج لکھنؤ یو پی ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ عرصے سے خط نہیں لکھا مصروفیت کی وجہ سے، مگر پروگرام پابندی سے سنتی ہوں۔ صبح امید، خلقت کی رانائیاں، آج کا ایران، مقدس دفاع اور اسلام کی معرفت میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ میری طرف سے تمام اراکین ریڈیو اور سامعین کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض ہے۔ اور سامعین، محترمہ کنیز زہرا صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کسی زمانے میں کوے نے ایک درخت پر اور عقاب نے کسی بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی پر اپنا آشیانہ بنا رکھا تھا۔ ارے صاحب، کوے کا بہت دل چاہتا تھا کہ عقاب کی طرح پرواز کرے، مگر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہر روز اپنے گھونسلے میں بیٹھا آسمان پر عقاب کی بلند پروازی کا نظارہ کیا کرتا، اور عقاب بھی پرواز کرتے ہوئے کوے کو دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن عقاب نے اپنے آپ سے کہا، چلو آج کوے کے پاس جاتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں کہ میری اڑان کیسی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک جست بھری اور کوے کے گھونسلے پر۔ صاحب، کوا تو عقاب کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، میں روزانہ تمہیں اڑتے ہوئے دیکھتا ہوں، تم تو بہت ہی اچھا اڑتے ہو، کاش میں بھی تمہاری طرح پرواز کر سکتا۔ کوے کی بات سن کر عقاب کا دل باغ باغ ہو گیا اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سمایا اور کوے سے کہنے لگا، تم ایسا سوچنا بھی نہیں، آخر میں عقاب ہوں اور تم کوے، تم بھلا میری طرح کہاں اڑ سکتے ہو؟ کوے نے کہا، تم سچ کہتے ہو، لیکن ایسا سوچنے میں تو کوئی برائی نہیں، ہم تو یہ سوچ کر ہی اپنا دل بہلا لیتے ہیں، اور ہاں جب تم بلندی پر پرواز کر رہے ہوتے ہو تو درخت, گھونسلہ اور زمین اور ارد گرد کی چیزیں کیسے نظر آتی ہیں. عقاب چاہتا تھا کہ یوں کہے کہ اتنی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے گھر اور درخت اس قدر چھوٹے نظر آتے ہیں کہ وہ صحیح طور پر انہیں دیکھ بھی نہیں سکتا, اور حقیقت بھی یہی ہے. لیکن غرور اس کے آڑے آ گیا اور سچ بات بتانے کے بجائے سینہ پھلا کر اور اکڑ کر بولا, میں صرف تیز پرواز ہی نہیں بلکہ میری آنکھیں بھی بہت تیز ہیں. میں اتنی بلندی سے چڑیا کے گھونسلے میں رکھے انڈوں کو بھی دیکھ لیتا ہوں. میں تو زمین پر پڑے ہوئے چھوٹے سے دانے کو بھی دیکھ سکتا ہوں. کوے کو عقاب کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا. وہ بولا, کیا بات ہے, ذرا ادھر دیکھو, وہ دور کیا پڑا ہے. عقاب اگرچہ دور دور تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن اس نے اپنی بات رکھنے کے لیے کہا, بہت دور کہیں مجھے دانا پڑا نظر آ رہا ہے. کوے نے جتنا بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا اسے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا. وہ عقاب سے بولا, میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ یقین کر لوں کہ تمہاری آنکھیں بھی تمہاری پرواز کی طرح تیز ہیں, لیکن کیا کروں, اگر تم سچ کہتے ہو تو چلو دانے کی طرف چلتے ہیں. تم بھی اڑو اور میں پوری طاقت کے ساتھ تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں. عقاب نے بھی قبول کر لیا اور جا اڑا. راستے میں اپنے آپ سے کہتا جا رہا تھا کہ یہ کوا بھی کتنا بیوقوف ہے, وہاں کہیں کہیں تو دانا وانا پڑا ہی ہوگا جو کوے کو دکھایا جا سکے. میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہی دانا تو ہے جو میں نے گھونسلے میں بیٹھ کر دیکھا تھا. عقاب ابھی تھوڑا ہی اڑا ہوگا کہ نیچے آیا تاکہ زمین پر دانا دیکھ سکے. کوے نے بھی پوری کوشش کی عقاب تک پہنچنے کی. عقاب نے اڑتے اڑتے زمین پر گندم کے دانے پڑے نظر آئے. وہ خود سے کہنے لگا, واہ صاحب, اسے کہتے ہیں قسمت. اب میں نیچے جاتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں کہ کوا بھی وہاں آن پہنچا. عقاب نے ایک چکر لگایا اور سیدھا دانے کے اوپر اتر گیا, لیکن ابھی اس کے پیر پوری طرح زمین پر بھی نہیں ٹکے تھے کہ اس نے دیکھا کہ وہ شکاری کے جال میں پھنس گیا ہے. اس نے لاکھ ہاتھ پیر مارے مگر وہ اور بھی دام میں پھنستا چلا گیا. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جتنا جلد ممکن ہو شکاری آ جائے اور اسے وہاں سے لے جائے, کہیں کوا اسے اس حال میں دیکھ لے. مگر شکاری بھی اتنی جلدی آنے والا کہاں تھا, وہ تو صبح جال لگا کر چلا جاتا اور شام کو واپس آتا. تھوڑی دیر میں کوا بھی جیسے تیسے کر کے وہاں پہنچ ہی گیا. جب کچھ دیر میں سنبھلا اور اس کی سانس بحال ہوئی تو اسے بھی خطرے کا احساس ہوا. قبل اس کے کہ کوا کچھ کہتا, عقاب بولا, یہ وہی دانا تو ہے جسے میں نے درخت سے دیکھا تھا. کوا جو صورتحال کو سمجھ چکا تھا مسکرایا اور عقاب سے کہنے لگا, تم نے اتنی دور سے گندم کے اتنے باریک باریک دانے تو دیکھ لیے مگر اتنا بڑا جال تمہیں دکھائی نہیں دیا. اب عقاب بھی سمجھ گیا تھا کہ کوا بہت چالاک اور ذہین ہے اور اسے کم نہیں سمجھنا چاہیے. اس نے غرور سے توبہ کی اور کوے سے کہنے لگا, مجھے معاف کر دو, میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا, خدا کے لیے مجھے اس جال سے نکالو. کوے نے کہا, میں شکاری کے آنے سے پہلے پہلے کسی چوہے کو تلاش کر کے لاتا ہوں کیونکہ وہ جال کاٹ کر تمہیں بچا سکتا ہے. اس دن کے بعد سے یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ جب کوئی شخص غرور اور بے بنیاد دعوے کرنے کے بعد مشکل میں پھنس جائے تو کہتے ہیں, دانے دیدی دام نہ دیدی.
سامعین, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجیے, خدا حافظ. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے, اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 29 اردی بہشت، 21 ذی قعدہ اور 19 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اکیس ذی قعدہ سن 687 ہجری قمری کو دمشق کے دانشور اور طبیب ابن نفیس کا انتقال ہوا. انہوں نے پھیپڑوں میں گردش خون کے نظام کو دریافت کیا. ابن نفیس نے اپنے وطن ہی میں اسلامی علوم حاصل کیے اور اس زمانے کے معروف دانشوروں سے علم طب بھی حاصل کیا اور وسیع مطالعے اور تحقیقات کے بعد اس علم میں مہارت حاصل کی. علم طب پر ابن نفیس کی کتاب شرح تشریح القانون ہے. اس کتاب میں انہوں نے پھیپھڑوں میں گردش خون کے بارے میں تفصیلات بیان کی ہیں اور یہ مسئلہ انہوں نے یورپی دانشور میگوئل سرویٹ سے 300 سال قبل پیش کیا. اسی بنا پر بہت سے محققین کا کہنا ہے کہ سرویٹ نے پھیپھڑوں میں گردش خون کا نظریہ ابن نفیس سے لیا ہے. ابن نفیس کی ایک اور معروف کتاب الشامل ہے جس میں جراحت یا سرجری پر بحث کی گئی ہے. انیس مئی سن 1521 کو سلطنت عثمانیہ کے فوجیوں نے ایک سخت جنگ کے بعد جزیرہ نمائے بالکان میں واقع سربیا کے دارالحکومت بلغراد پر قبضہ کر لیا. 14ویں صدی عیسوی کے اواخر میں سلطنت عثمانیہ نے بالکان کے علاقے میں اپنی پیش قدمی شروع کی اور تقریباً پورے علاقے پر قبضہ کر لیا. سلطنت عثمانیہ نے اس واقعے کے 20 برس بعد ہنگری کے بھی بعض علاقوں پر قبضہ کر لیا، لیکن سلطنت عثمانیہ کے بتدریج کمزور پڑ جانے اور بالکان میں یورپی ملکوں کے اثر و رسوخ کے سبب وہ علاقے جن پر سلطنت عثمانیہ نے قبضہ کر لیا تھا آہستہ آہستہ آزاد ہونے لگے. انیس مئی سن 1762 کو معروف جرمن فلسفی یوہن فیختے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. فیختے کا شمار آئیڈیلزم کے علمبرداروں میں ہوتا ہے. وہ 18 سال کی عمر میں یونیورسٹی میں داخل ہو گئے تھے. 1791 میں مشہور فلسفی کانٹ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اور کچھ ہی دن کے بعد انہوں نے اپنی ایک کتاب کانٹ کو پیش کی. فیختے اپنے نظریات میں کانٹ سے کافی متاثر تھے. علم میں تحقیق کی بنیاد، فطری حقوق، انسان کی تقدیر اور کامیابی و سعادت مند زندگی کا راستہ ان کی اہم کتابوں میں شامل ہے. سن 1814 میں فیختے کا انتقال ہو گیا. انیس مئی سن 1898 کو نامور برطانوی سیاستدان ولیم گلیڈسٹون کا انتقال ہوا. وہ 29 دسمبر 1809 میں پیدا ہوئے تھے اور 24 سال کی عمر میں برطانوی پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے. 1843 میں پہلی بار برطانوی کابینہ میں شامل ہوئے. گلیڈسٹون 4 مرتبہ برطانیہ کے وزیر اعظم رہے. انہوں نے 1868 سے 1894 تک اس عہدے پر رہتے ہوئے ملک کی ترقی فروغ کے لیے متعدد اصلاحی اقدامات کیے. گلیڈسٹون ایک شعلہ بیان مقرر بھی تھے. پارلیمنٹ میں ان کی تقریر مشہور ہے. گلیڈسٹون نے ہی قرآن مجید اور خانہ کعبہ کی ہیبت سے متاثر ہو کر پارلیمنٹ میں یہ اعتراف کیا تھا کہ جب تک یہ دونوں چیزیں مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے. انیس 19 مئی سن 1935 کو برطانیہ کے معروف سیاستدان اور انٹیلیجنس ایجنسی کے سرگرم کارکن تھامس ایڈورڈ لارنس ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ وہ 1888 میں پیدا ہوئے تھے۔ لارنس برطانوی وزارت خارجہ کے ملازم تھے اور ماہر آثار قدیمہ کی حیثیت سے 1910 سے 1914 تک عراق، شام اور فلسطین میں انہوں نے کام کیا۔ 1916 میں انہیں مصر میں برطانوی فوج کی انٹیلیجنس کا افسر مقرر کیا گیا۔ اس دوران برطانیہ کی یہ کوشش تھی کہ سلطنت عثمانیہ سے عربوں کی ناراضگی کا فائدہ اٹھا کر عربوں کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کے لیے بھڑکا دے، اور لارنس نے برطانیہ کے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے عربوں کے اعتماد سے فائدہ اٹھا کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کے لیے عربوں کی ایک فوج بھی تشکیل دے ڈالی۔ لارنس نے سلطنت عثمانیہ کے زیر قبضہ عرب علاقوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرانے میں برطانیہ اور فرانس کے منصوبوں میں بہت بڑا رول ادا کیا۔ لارنس کی انہی کوششوں کی وجہ سے شام میں شاہ فیصل، اردن میں شاہ عبداللہ اور سعودی عرب میں شاہ عبدالعزیز تخت حکومت پر بیٹھے، اسی لیے انہیں سعودی لارنس بھی کہا جاتا ہے۔ انیس مئی سن 1936 کو مشہور مستشرق محمد مارماڈیوک پیکتھال کا انتقال ہوا۔ وہ 7 اپریل 1875 کو برطانیہ میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم وہیں پائی۔ انگریزی کے علاوہ فرانسیسی، اطالوی، جرمن اور ہسپانوی زبانوں میں بھی انہوں نے مہارت حاصل کی۔ 1894 میں انہیں شام اور مصر میں زندگی گزارنے کا موقع ملا تو انہوں نے یہاں پر اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کا مطالعہ کیا۔ کچھ عرصہ انہوں نے ترکی میں گزارا اور وہاں کی معاشرتی زندگی کا مطالعہ کیا۔ 1920 میں وہ ہندوستان گئے اور انگریزی اخبار بامبے کرونیکل کی ادارت سنبھالی، پھر حیدرآباد دکن کے محکمہ تعلیم میں ملازمت اختیار کی اور 1927 میں اسلامک کلچر کے نام سے ایک سماحی رسالہ جاری کیا۔ جنوری سن 1935 میں وہ لندن چلے گئے، مگر رسالہ اسلامک کلچر کی ادارت پہلے کی طرح جاری رکھی۔ 19 مئی سن 1936 کو لندن میں ہی ان کی وفات ہو گئی۔ کو برطانوی سائنسدان رابرٹ واٹسن واٹ نے دنیا کا پہلا راڈار بنایا۔ راڈار بحری اور فضائی حملوں میں دفاع کا اہم ترین وسیلہ ہے۔ یہ وسیلہ پہلی بار برطانوی ہوائی اڈوں پر نصب ہوا اور اس سے دوسری عالمی جنگ میں کام لیا گیا۔ انیس مئی سن 1989 کو بیت المقدس کی غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے رہنما شیخ احمد یاسین کو صہیونیت مخالف منصوبے بنانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ وہ 1938 میں مقبوضہ فلسطین کے مغرب میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اخوان المسلمین تنظیم سے وابستہ ہونے کے بعد صہیونیوں کے خلاف جد و جہد کی، چنانچہ 1983 میں فلسطینیوں کو صہیونی حکومت کے خلاف بھڑکانے کے الزام میں ان کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن 2 سال کے بعد صہیونی حکومت کے ساتھ ہونے والے قیدیوں کے تبادلے میں رہا وہ کر دیے گئے تھے۔ شیخ احمد یاسین نے 1987 میں پی ایل او کی طرف سے صہیونی حکومت کے خلاف جد و جہد روک دینے کے بعد حماس تحریک قائم کی۔ ان کی انقلابی سرگرمیوں کے باعث 1989 میں ان کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا اور 9 برس کے بعد رہائی نصیب ہوئی۔ سیہونی جیلوں میں انہوں نے 9 برس کے دوران بہت ہی زیادہ اذیتیں برداشت کیں، اس کے باوجود انہوں نے رہائی کے بعد بھی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں اور بالآخر اسی راہ میں اس فلسطینی رہنما کو غاصب صہیونیوں نے ایک شرمناک حملے کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ یادوں کے جھروں کے پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض بل اتخذ معينا حين برأ السماوات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی، اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے، زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز، اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگو ہیں، اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں، اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے۔ بس تیرے لیے حمد ہے لگاتار، سلسلے وار اور بار بار استوار، اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو۔ اے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش، اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے، اور اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا اول فریاد، اوسط بیتابی اور آخر تکلیف دے ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کیں، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے، اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکی، ان پر تجھ سے بخشش کی طالب ہوں، اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے، کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعزاء اور اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت کی، یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی، یا بیزاری، یا خود نمائی، یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر ہے، یا زندہ یا مردہ ہے، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا اور دسترس سے باہر ہے۔ بس اے حاجات کے مالک، کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما، اور مجھ پر مہربانی فرما۔ بے شک بخش دینے سے تیرا کچھ نقصان نہیں، اور عطا کرنے میں تجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، ہر دوشنبے کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی عطا فرما، کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما، اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت دے۔ اے وہ جو معبود ہے اور جس کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔